www.dasquran.com.
کے دس تک پہنچے ہیں اور اس پر الحمدللہ ہمارے تعلیمی سال کی تکمیل ہو رہی ہے. اس آخری درس میں دور حدیث کے طلبہ کے ساتھ طالبات بھی جو دور حدیث کی تکمیل کر رہی ہیں وہ بھی ایک ساتھ اس میں شریک ہیں, اور اس درس کا آغاز کرتے ہوئے دل اس احساس سے بہت غمگین ہے کہ ہمارے ہونہار ساتھی مولوی عامر شہزاد, جن کو آج رحمہ اللہ تعالی کہتے ہوئے شدید صدمے کا احساس ہو رہا ہے, وہ پورے سال دور حدیث کے تمام دروس میں شریک رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دور حدیث کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی ہے. لیکن اس آخری درس میں شریک ہونے کے بجائے اس سے پہلے ہی وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچ گئے. اس موقع پر جبکہ تمام طلبہ تکمیل درس کی مسرتوں میں مشغول ہوتے ہیں, اس وقت وہ اپنے والد اور عزت سے ملنے کے لیے گئے اور اس حادثے میں شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ڈبل شہادت کا مرتبہ انشاءاللہ عطا فرمایا. ایک تو حادثہ کی موت, یہ شہادت کا ثواب رکھتی ہے, اور دوسرے طلب علم کی راہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قبول فرمایا, یہ دوسری شہادت ہے. سب حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں, اور ان کے والدین پسماندگان کو صبر جمیل اور عجز جزیل سے نوازیں. یہ آخری باب ہے صحیح بخاری کا, اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح کے طور پر قائم فرمایا ہے. وہ آیت کریمہ جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ ہم قیامت کے دن وہ ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی. ترازویں قائم فرمائیں گے بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے. قرآن کریم نے الفاظ استعمال فرمایا ہے موازین, جو میزان کی جمع ہے. میزان ترازو کو کہتے ہیں, اور آگے لفظ ہے القسط, جو انصاف کے معنی میں آتا ہے, اور مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ مصدر صفت کے طور پر آیا ہے, اور جیسے آپ نے نحو میں پڑھا کہ زید عدل کہا جاتا ہے کہ زید عدل ہے یعنی انصاف کرنے والا ہے، تو اس کے اوپر مصدر کا اطلاق مبالغتاً کر دیا جاتا ہے. اسی طرح قسط کا لفظ یہ مصدر ہے اور موازین کی صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ ترازویں ایسی ہوں گی جو سراپا انصاف ہوں گی. اور دوسرے بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ القسط جو ہے یہ مفعول لہو کے طور پر آیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف کرنے کے لیے قیامت کے دن. اس باب پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھتے آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دقیق اور عجیب قسم کا معمول ہے کہ وہ ترجمۃ الباب کو قائم کرتے ہوئے مختلف پہلو نگاہ میں رکھتے ہیں اور اس کی طرف قاری کو بھی متوجہ فرماتے ہیں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے اس باب کا کہ یہ کتاب التوحید کا حصہ ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باطل فرقوں کی تردید فرمائی ہے، معتزلہ کی، جہمیہ کی، کرامیہ کی. تو اسی میں معتزلہ کا ایک باطل قول یہ تھا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اعمال جو ہیں وہ اعراض ہیں، وزن کسی مادی چیز کا ہوتا ہے، غیر مادی چیز کا وزن ہونے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس واسطے وہ وزن اعمال کا انکار کیا کرتے تھے. تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس باب میں تردید مقصود ہے ان معتزلہ کی جو وزن اعمال کے منکر تھے. لیکن اس پر کتاب کو ختم کرنے میں ایک دوسرا پہلو ہمارے آپ کے لیے ایک درس کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے صحیح بخاری میں کتاب الایمان سے لے کر کتاب التوحید تک، جو کچھ تم نے پڑھا اس میں دین کی بنیادی معلومات تمہارے سامنے آ گئیں. ایمان کا کیا مطلب ہے، علم کس طرح حاصل کرنا چاہیے، وضو اور نماز کس طرح ہوتی ہے، روزہ اور زکات کے کیا احکام ہیں، حج کس طرح ہوتا ہے، نکاح و طلاق کے کیا احکام ہیں، بیع و شراء کے کیا احکام ہیں، یہ سارے کے سارے تفصیلات میں نے اس کتاب کے اندر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کر دی. اور حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ ان تعلیمات پر عمل کیا جائے. لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ہمیں آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ پڑھ تو سب کچھ لیا، علم حاصل کر لیا، لیکن اصل فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں وزن پیدا ہو. جب تک کہ اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوگا تو محض ان باتوں کے جان لینے سے، ان کو اپنی معلومات میں شامل کر لینے سے کوئی حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس بات کی فکر نہ ہو کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل ہو، اور عمل بھی اس طرح ہو کہ اس عمل میں وزن ہو. یہ سبق ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہوئے ہمیں دینا چاہتے ہیں. اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاید زبان حال سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اعمال میں وزن پیدا کرنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہو تو پھر میری کتاب کی سب سے پہلی حدیث کو دیکھ لو. اور وہ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نیت اگر صحیح ہوگی, نیت اگر اللہ جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہوگی, تب تو عمل میں وزن پیدا ہوگا. اور خدا نہ کرے اگر نیت خراب ہے, دکھاوے کی نیت ہے, شہرت حاصل کرنے کی نیت ہے, حب جاہ کی نیت ہے, تو وہ عمل چاہے کتنا بھی بڑا ہو اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے ایک ایسے موقع پر جبکہ صحیح بخاری کی تکمیل کے بعد سروں پر عالم کی دستار سجنے والی ہے, اور جو طالب علم صحیح بخاری کا درس لینے کے بعد اپنے سروں پر دستار فضیلت سجائیں گے وہ باہر جا کر اس علم کے اوپر عمل اور اس کے دوسروں تک پہنچانے کے مکلف ہوں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا گوان حال سے ہمیں آپ کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جس کام کے لیے اب نکلو گے اس میں اس بات کا ہر ہر قدم پر خیال رکھو کہ جو عمل بھی تمہارا صادر ہو وہ اخلاص کے ساتھ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر ہو, اس میں دسائط نفس کا شائبہ نہ ہو, اس میں ریاکاری نہ ہو, اس میں ارضاء خلق نہ ہو, اس میں حب جاہ کے جذبات نہ ہوں, شہرت اور نام و نمود حاصل کرنے کے جذبات نہ ہوں, بلکہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو. اور وزن کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے, اور امام بخاری کا بھی بظاہر مقصود وہی ہوگا کہ عمل کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی اہمیت نہیں رکھتی, بلکہ عمل کا وزن اہمیت رکھتا ہے. بعض اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن اس میں اخلاص اس درجے کا ہوتا ہے کہ اس کے وزن کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا انسان محرط بن جاتا ہے. اور بعض اوقات بہت بڑا عمل ہوتا ہے, دیکھنے میں بہت بڑا نظر آ رہا ہے, عظیم الشان نظر آ رہا ہے, شاندار نظر آ رہا ہے, لیکن چونکہ اس میں اخلاص کا وزن نہیں ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے, چالنا و ہبا منصورہ ہو جاتا ہے. خود آپ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث پڑھی ہے کہ ایک شخص نے, جو بعض روایتوں میں مرد کا ذکر آتا ہے بعض میں عورت کا آتا ہے, اس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا. ایک پیاسے کتے کو دیکھ کر اس کو پانی پلا دیا. پانی نکالنے کے لیے کوئی برتن یا ڈول موجود نہیں تھا, تو اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا اور چمڑے کے موزے کے اندر پانی بھرا اور بھر کر کتے کو پلا دیا. یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اسی طرح اس کو بھی لگ رہی ہے, تو میں جس طرح میں پیاس مٹانے کا محتاج تھا اسی طرح یہ بھی پیاس مٹانے کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کے رجوعی کے خاطر اس نے اس کو پانی پلا دیا. تو اس پر حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرمائی. لیکن عمل اگر کتنا بھی بڑا ہو, اخلاص سے خالی ہو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بے وقار ہے. یہ سبق ہمیں ایک ایسے موقع پر دیا جا رہا ہے جب باہر نکلنا ہے کہیں تدریس، کوئی تدریس میں مشغول ہوگا، کوئی خطابت میں مشغول ہوگا، کوئی تالیف و تصنیف میں مشغول ہوگا، کوئی دعوت و تبلیغ کے کاموں میں لگے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آخری باب کے اندر متوجہ فرما رہے ہیں کہ جو کام بھی کرو خدا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرو. ایسا نہ ہو کہ دل میں یہ خیال ہو کہ میں اس کام کے ذریعے بہت شہرت حاصل کر لوں گا، میرا مرتبہ لوگوں کے نگاہوں میں بڑھ جائے گا، مجھے عزت و تکریم کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. ان باتوں کا خیال دل سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر میں کرو. آج ایک بہت بڑا عظیم فتنہ جس میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ارضاء خلق کا فتنہ ہے، یعنی اپنے اقدامات میں، اپنے کاموں میں فکر اس کی رہتی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کس نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ ہمارے عمل کی کیا قدر پہچانیں گے یا اس کو کس طرح تولیں گے، اس کی فکر رہتی ہے. فکر اس کی رہتی ہے کہ اگر میں یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے. تو نتیجہ یہ کہ توجہ ارضاء خلق کی طرف ہو گئی. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں تو بسا اوقات لوگوں کو پسند نہیں آتے، لوگوں میں اس کی وجہ سے کوئی شہرت نہیں ہوتی، لوگوں میں ان کی وجہ سے کوئی وقار نہیں ہوتی، کوئی مرتبہ انسان کا نہیں بڑھتا لوگوں کی نگاہ میں. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہے تو پھر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقبول ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے کہنے سننے کے ڈر سے، ان کے خوف سے، لومت لائن کی کا خیال دل میں لا کر ایسے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان اعمال کو اختیار کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کے طرف مقبولیت ہو، جس کی وجہ سے لوگوں میں اپنی شہرت ہو. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس میں ہم آج مبتلا ہیں اور اس کے بہت سے مظاہر ان آنکھوں نے دیکھے ہیں. تو خدا کے لیے اپنے جو بھی عمل کرو، چاہے چھوٹا سا عمل ہو لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہو، محض لوگوں کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہی مقصود ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. یہاں بھی امام بخاری نے ایک طرف کچھ لوگوں کی تردید کی ہے، نظریاتی تردید، اور دوسری طرف ہمیں عملی سبق بھی دیا ہے. تردید ان کی ہے جو یہ کہتے تھے کہ وزن جو ہے وہ اعمال کا نہیں ہوگا بلکہ اعمال کے صحیفوں کا ہوگا، نامے اعمال کا ہوگا. اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ خود صاحب عمل کا ہوگا، یعنی جو انسان عمل کر رہا ہے اسی کا اپنا وزن ہوگا. تو ان دونوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اعمال بنی آدم، تولے جو جائیں گے وہ اعمال تولے جائیں گے، محض صحیفے نہیں اور محض صاحب اعمال نہیں بلکہ اعمال بنا کر خود تولے جائیں گے. اسی طرح بعض حضرات کہتے تھے کہ اعمال تو تولے جائیں گے لیکن قول نہیں تولا جائے گا، زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں تولی جائے گی. ان کی بھی تردید فرما دی کہ نہیں، اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، یہ تو نظریاتی تردید فرما دی. اور عملی سبق یہ دیا کہ صرف اعمال ہی کی نگرانی نہیں کرنی بلکہ منہ سے نکلنے والی بات کی بھی نگرانی کرنی ہے، کہ کوئی بات ایسی نہ نکلے جو بے وزن ہو، جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وزن نہ ہو، جو بات نکلے وہ حق ہو، حق طریقے سے ہو، حق نیت سے ہو، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزن رکھتی ہے، اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ یہ خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے جب کسی مدرسے سے دور حدیث کی تکمیل کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو جب دور حدیث کی تکمیل کے بعد باہر نکلتے ہیں، عالم کی حیثیت سے انہیں پہچانا جاتا ہے، تو ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ قول سے متعلق ہوتا ہے، یعنی کہیں وعظ کہیں گے، کہیں تقریر کریں گے، کہیں تدریس کے ذریعے فائدہ پہنچائیں گے، اور اگر کوئی تالیف کرنی ہے تو تالیف بھی قول ہی کی ایک شکل ہے۔ تو قول جو ہے یہ آئندہ کی ساری سرگرمیوں میں ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اب تم اپنے قول کو استعمال کر کے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے والے ہو، تو اس قول کو بھی ذرا توڑ لیا کرو۔ جب منہ سے کوئی بات نکالو یا قلم سے کوئی بات نکالو تو اس کو توڑ لیا کرو کہ یہ واقعتاً کہنے کی بات ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، کوئی غیبت تو نہیں، کوئی بہتان تو نہیں، کوئی افترا تو نہیں۔ اس بات کو تولنے کے بعد منہ سے بات نکالو تو جو کچھ کہو گے وہ ایک ایک لفظ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو یاد رکھنا کہ اس قول کا بھی وزن ہوگا۔ یہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو زبان عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے ہم جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے اس کو آسانی سے زبان سے ادا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ دولت میسر نہیں ہے ان سے پوچھو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت یہ زبان کی شکل میں عطا فرمائی، لیکن ہم نے اس کو بے مہار چھوڑا ہوا ہے۔ زبان ہے جو بے کھٹکے چل رہی ہے، لاپرواہی کے عالم میں ہم باتیں کر رہے ہیں، بسا اوقات اس میں دھیان نہیں رہتا کہ یہ ہم سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ بعض اوقات مبالغہ اس حد تک ہوتا ہے کسی بات کے اندر کے جو جھوٹ کی سرحدوں کو چھونے لگتا ہے۔ بعض اوقات کسی کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہیں اور منسوب کرنے میں یہ احتیاط نہیں رہتی کہ واقعتاً اس نے وہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، یا اس نے وہ بات کی تھی، کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ کوئی بات سنی اور اس کو تحقیق کیے بغیر، اس کو جانچے بغیر کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو آگے روانہ کر دیا، کفا بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے، بے تحقیق باتوں کی وجہ سے جو کچھ بھی انسان نے سنا اس کو آگے روانہ کر دیا، اس کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ سبق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امام بخاری ہمیں دے رہے ہیں کہ بھائی تمہارا ہر قول تولا جائے گا، اس کی نگرانی کرو، کوئی بات تمہارے منہ سے ایسی نہ نکلے کہ جو حد سے گزری ہوئی ہو۔ خاص طور پر ہمارے حلقوں میں جب کوئی بات اپنے کسی مخالف کے بارے میں کہی جاتی ہے، کوئی فرض کرو کہ مخالف مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اس کے بارے میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ واقعی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں یہ انصاف کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، محض مخالفت کے جوش میں، تردید کے جوش میں غلط باتیں منہ سے نکال دی جاتی ہیں، تحقیق کے بغیر نکال دی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے کام نہ لو، اعدلوا ہو اقرب للتقوی۔ ہمارے سارے بزرگوں کا، اکابر علماء دیوبند کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قیود سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان سب کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ترازو لگی ہوئی تھی، الفاظ کو زبان سے ادا کرتے وقت ایک ترازو زبان کے اندر لگی ہوئی تھی کہ کوئی لفظ انصاف کی حدود سے متجاوز نہ ہو۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدر و اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کے ایک مخالف مسلک کے ایک صاحب تھے، انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تردید میں ایک کتاب لکھی یا رسالہ لکھا، اور اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو الحمد باللہ کافر نے کہ آپ کافر کافر ہو گئے۔ خیر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی تو حضرت نے تو کوئی اس کے اوپر رد عمل کا اظہار فرمایا نہیں۔ حضرت کے معتقدین، حضرت کے شاگردوں میں سے ایک صاحب تھے، انہوں نے حضرت کے پاس آ کر درخواست کی کہ حضرت میں نے اس شخص کا ایک قطعے میں، یعنی شعر کے ایک قطعے میں جواب دیا ہے، تو آپ یہ قطعہ اس کو بھیج دیں شعر کا۔ قطعہ بھی بڑا عجیب و غریب، انتہائی بلیغ، کہ جس کی بلاغت اور جس کی فصاحت اور جس کے زور کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اس نے فارسی شعر میں جواب لکھا اور فرمایا آپ اس کو لکھ کے بھیج دیں کہ مرا کافر اگر گفتی غمے نی۔ اب سوچ رہا ہے کہ فارسی کا بھی ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے، شعر کا بھی ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے، کسی کو سمجھنا بھی آسان ہے، تو یہ شعر یہ لکھا کہ مرا کافر اگر گفتی غمے نہیں چراغے کس برا نبت پروگے۔ پہلا شعر تو یہ ہے کہ اگر تم نے مجھے کافر کہا ہے تو کوئی غم نہیں ہے مجھے، کیوں؟ اس لیے کہ چراغے کس برا نبت پروگے، جھوٹ کا چراغ جلا نہیں کرتا۔ پہلا شعر تو یہ ہوا۔ دوسرے شعر میں کہا کہ مسلمانک بخانم در جوابش دروغے را جزا باشر کرو، کہ تم نے مجھے کافر کہا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں۔ کیوں کہتا ہوں مسلمان؟ کیونکہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہوتا ہے، یعنی تم نے جھوٹ بول کر مجھے کافر کہا تو میں جھوٹ بول کر تمہیں مسلمان کہتا ہوں۔ تو مسلمانت بخانم در جوابش، دروغے را جزا باشر دروغے۔ یہ پتا لکھ کر حضرت شیخ الہند علیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ یہ بھیج دیں، تو حضرت نے اس کی شعری بلاغت کی تو بڑی تعریف کی کہ واقعی تم نے بڑا بلیغ شعر کہا، اور یعنی اس طرح لپیٹ کر کہا کہ پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہوا۔ تو لیکن ساتھ میں فرمایا کہ بھائی تم نے چاہے لپیٹ کر صحیح اس کو کافر تو کہہ دیا، تم نے جب یہ کہہ دیا کہ ڈرو گے نہ جزا باشر کرو گے، تو یہ کہہ دیا کہ تمہیں مسلمان کہہ رہا ہوں لیکن جھوٹ بول کر کہہ رہا ہوں، تو حقیقت میں تم نے اس کو کافر تو کہہ دیا۔ تو اور ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کافر کہیں لوگوں کو، تکفیر ہمارے سوا نہیں ہے، ہم جب نہیں سمجھتے دوسرے کو کافر تو کافر کیسے کہیں؟ لہذا ایسا کرو کہ اس میں تم تبدیلی کر لو، تھوڑی سی ایک شعر بڑھا دو، اور اس شعر کو بڑھا کر پھر بے شک بھیج دو. اور وہ پھر فرمایا کہ حالانکہ اس بڑھانے کی وجہ سے شعر کی لطافت میں کمی آ گئی، شعر کی حسن میں کمی آ گئی، لیکن حضرت نے فرمایا کہ چاہے حسن میں کمی آئے یا کچھ آئے، لیکن ہم کوئی بات اپنے زبان سے یا قلم سے ایسی نہیں نکال سکتے جو تلی ہوئی نہ ہو. لہذا انہوں نے پھر ترمیم کر کے یہ فرمایا کہ مرا کافر اگر گفتی غمے نے چراغے کزورا نبت فروغے، مسلمانت بخانم در جوابش دہم شکر بجائے تلخ دو گے. اگر تو مومنی فبہا و الا دروغے را و جزا باٹر درو، کہ یوں کہو کہ میں تمہیں جواب میں مسلمان کہتا ہوں، مسلمانت بخانم در جوابش دہم شکر بجائے تلخ دو گے، تم نے تو کڑوا کڑوا لفظ میرے لیے استعمال کیا تھا، اس کے بدلے میں تمہیں میٹھا دیتا ہوں، میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں. مسلمان تو خانم در جواب ہے جی، ہم شکر بجائے تلخ دو گے. اگر تو مومنی فبہا، اگر تو واقعی مسلمان ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں مسلمان کہا تمہیں، وللہ اور اگر نہیں ہے تو درو گے راجہ دربا کر درو گے. یہ کر کے حضرت نے ترمیم کر کے فرمایا کہ اب بھیجو. اب یہ اگر دیکھا جائے شاعری کے نقطۂ نظر سے تو جتنی لطافت اور جتنا بے ساختگی پہلے خطے میں تھی اتنی لطافت بے ساختگی نہیں رہی، لیکن چونکہ اس میں حدود سے تجاوز ہو رہا تھا، چونکہ اس میں جو لفظ زبان سے نکالا جا رہا تھا اس کو تولنا مشکل تھا، وہ انصاف کی ترازو میں پورا تل نہیں رہا تھا، اس واسطے حضرت نے اس کو گوارا نہیں فرمایا اور لطافت کو قربان کر کے وہ بات کہی جو صحیح معنی میں صحت کے میزان پر کھل سکتی ہو. ہمارے سارے اسابے کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کے منہ سے جو الفاظ نکلتے وہ تلے ہوئے ہوتے، چاہے اپنا مخاطب اور جس کے بارے میں الفاظ کہے جا رہے ہیں وہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مخالف کیوں نہ ہو، لیکن جو لفظ نکلے گا وہ تلا ہوا نکلے گا. میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبرانہ دعوت یہ ہے کہ قولا لہ قول اللینا، جس سے بات کرو نرمی کے ساتھ کرو، لال لہو یہ تذکر او یخشا. یہ فرمایا جا رہا ہے حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جن کے علم ازلی میں یہ بات ہے کہ فرعون کبھی ہدایت قبول کرے گا نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے لال لہو یہ تذکر او یخشا، شاید نصیحت مان لے، شاید اس کے دل میں پیدا ہو، یعنی اے دائی حق تمہارے دل میں ہمیشہ یہ احتمال رہنا چاہیے کہ میں جس کو دعوت دے رہا ہوں شاید وہ اس بات کو قبول کرے. تم اس امید کے ساتھ بات کہو کہ وہ میری بات کو قبول کرے گا، لہذا نرمی کے ساتھ کہو. تو میرے والد صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود قول لین کی تلقین فرمائی گئی ہے، پیغمبر کو گالی دی جا رہی ہے کہ انا لنراک فی سفاہۃ و انا لنظنک من الکاذبین. جواب میں پیغمبر یہ کہتا ہے کہ یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکن رسول من رب العالمین. وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، وہ سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتا، بلکہ اس کو ایک حقیقت، ایک واقعہ بنا کر، ایک سنجیدہ حقیقت بنا کر اس کا جواب دیتا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت شاہ شہید رحمت اللہ علیہ واق فرما رہے تھے تو کسی شخص نے کھڑے ہو کر حضرت کو گالی دی اور کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ اعوذ باللہ ولد الحرام ہیں, تو گالی دینا مقصود تھا. کوئی اور ہوتا تو اس کے جواب میں نے جانے کیا اس کو سلواتیں سناتا, اور وہ نہ سناتا تو اس کے حوالی موالی اس کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے. لیکن حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی, میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود ہیں. اس کو ایک واقعہ بنا دیا, گالی کو واقعہ بنا کر. تو داعی حق جو حق کی تعلیم کے لیے تبلیغ کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہو, اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو لفظ منہ سے نکل رہا ہے وہ تلا ہوا ہو, وقولہم یوزا, ان کا قول بھی تولا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن کریم کے بعض الفاظ کی تشریح فرمائی ہے کہ القصاص العدل, ذنوب القصاص المستقیم آیا ہے قرآن کریم میں, تو بتلا دیا کہ اس کے معنی انصاف کے ہیں رومی زبان میں. ویقال القسط مصدر المقسط, یہ مشہور مسئلہ ہے کہ قسط جو ہے یہ اگرچہ مجرد میں مصدر تو انصاف کے معنی میں آتا ہے, لیکن جو اس کا ماضی مضارع جو ہے وہ ظلم کرنے کے معنی میں آتا ہے, قسط یقسط قسطاً. اور باب افعال میں اقسط یقسط اقساطاً وہ انصاف کرنے کے معنی میں آتا ہے. مقسط اسی وجہ سے عادل کو کہتے ہیں اور قاسط ظالم کو کہتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ, یہ تمہید کرنے کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث روایت فرمائی ہے, کیا ہے فرمایا کہ حدثنا احمد بن عشقہ, یہ حدیث امام بخاری اپنے استاد احمد بن عشقہ سے روایت کر رہے ہیں, اور یہی حدیث جو یہاں روایت فرمائی ہے امام بخاری نے دو اور جگہوں پر بھی نکالی ہے, ایک کتاب الایمان والنذور میں اور ایک کتاب الدعوات میں. لیکن وہاں پر جو حدیث لائے ہیں وہ احمد ابن اشکاب کے علاوہ کسی اور استاد سے جو کی روایت سے لائے ہیں, اور یہاں جو احمد ابن اشکاب کی روایت سے لائے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے انتہائی مزاج شناس شارح ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو یہاں لانے کا اس روایت کو یہاں دو وجہ سے لائے ہیں امام بخاری. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ حدیث امام بخاری نے جن لوگوں سے سنی ہے ان میں سب سے آخر میں احمد ابن اشکاب ہوتے, تو سب سے آخر میں جس سے سنی تھی اسی استاد کے لیے اسی استاد کی سنی ہوئی روایت کتاب کے آخر میں لائے ہیں. اور دوسری وجہ اس حدیث کو یہاں لانے کی یہ ہے کہ جو دوسری روایت آئی ہے وہاں الفاظ جو ہیں وہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ پر یہ جو ہے وہ مؤخر ہے اور سبحان اللہ العظیم مؤخر مقدم ہے ان روایتوں میں. تو امام بخاری یہاں پر یہ روایت لائے ہیں جس میں سبحان اللہ العظیم آخر میں ہے تاکہ کتاب کا خاتمہ اللہ جل جلالہ کے نام مبارک پر ہو, سبحان اللہ العظیم, اس لیے اس روایت کو یہاں پر انتخاب فرمایا. اور یہ روایت مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الى الرحمن, خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں, اور رحمان کو محبوب ہونے کا لازمی اور منطقی تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد ہوگا. فرمایا کہ وہ ہیں تو زبان پر ہلکے لیکن میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے. ثقیلتان فی المیزان, اور یہ ثقیلتان فی المیزان کا جو لفظ ہے یہی موضع ترجمہ ہے, یعنی اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ کلمات کا بھی وزن ہوگا. اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا ان میں, ان کلمات میں کیا انوار و برکات ہیں, اور کس کی وجہ, کس وجہ سے اس عظیم, ان کلمات کو اتنی عظمت عطا فرمائی گئی ہے کہ یہ محبوب ہو گئے ہیں رحمان تبارک و تعالیٰ کو, اس کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم اپنی محدود سمجھ سے اس کا پوری طرح ادراک کرنے سے قاصر ہیں. اتنی بات تو واضح ہے کہ جو کلمہ ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ تاثیر ہوتی ہے. اگر آپ کسی آدمی کو, اس کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو اگر کہیں بھی تم بڑے اچھے آدمی ہو, تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, تم نے بہت خدمات انجام دی ہیں, یہ کلمات اگر کہو گے تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی ان کلمات. اور کسی کو اگر کہو کہ تم بہت بیوقوف ہو, احمق ہو, جاہل ہو, تو ان کلمات سے اس کے دل میں ایک کدورت پیدا ہوگی. تو کلمات کی تاثیر ایک ناقابل انکار حقیقت ہے, اس سے کچھ نہ کچھ تاثیر ہوتی ہے. ایک تاثیر ایسی ہے جو ہماری اپنے آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہے, جیسے میں نے ابھی مثال دی, اس کی تاثیر سمجھ میں آ گئی کہ اس کلمے سے خوشی ہوئی, اس کلمے سے رنج ہوا, تکدر ہوا. کچھ تاثیریں ایسی ہیں جو غیر مرئی ہیں, غیر مدرک ہیں, ان کا ادراک ہم اپنے حواس سے کر نہیں پاتے. اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک سائنسدان کا مضمون پڑھا تھا جس نے اپنے تجربے نقل کیے تھے کہ میں الفاظ کی کیا تاثیر ہوتی ہے پانی کے اوپر. اس نے اپنا تجربہ بتایا تھا کہ میں نے ایک لفظ, غصے والا لفظ کہا ایک پانی کے سامنے, اور اس پانی کو ایک برتن میں بند کر کے اور اس کو فریزر میں رکھ دیا, اور تین ہفتے اس کو بند رکھا. تین ہفتے کے بعد اس کو کھولا اور اس کا خوردبین سے جائزہ لیا, اس کے اندر جو اس کے جو مولیکیولس تھے, یعنی اس کے جو ذرات تھے, ان کا جائزہ خوردبین سے لیا, انتہائی بھدی شکل بنی. وہ اس نے تصویر بھی بنائی ہے اس کی کہ یہ شکل بنی جو انتہائی بھدی اور بدصورت تھی. دوسری مرتبہ کسی پانی کے سامنے اس نے کچھ تعریفی کلمات کہے تو اس کو بھی اسی طرح رکھا, اور تین ہفتے کے بعد دیکھ اس کو کھول کر دیکھا, خوردبین سے جائزہ لے کر دیکھا تو اس کی بڑی خوبصورت شکل نظر آئی. پھر تیسری مرتبہ اس نے پانی کے اوپر ایک دعا پڑھی, اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگ کر دعا پڑھی, اور اس کو اسی طریقے سے بند کر کے رکھا, اور بند کر کے رکھنے کے بعد پھر اس کو کھولا تو ایک انتہائی خوبصورت گلاب کا پھول کھلا ہوا نظر آیا ان ذرات کے اندر. تو اس نے اپنی یہ تحقیق بیان کی ہے کہ الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں تو اس کا اثر کائنات کی مختلف مخلوقات کے اوپر ہوتا ہے جو بسا اوقات ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو ان جو کلمات, اگر اچھے کلمات کہنے سے پھول کھل گیا فرض کرو, تو اللہ جل جلالہ کی عظمت, اس کی محبت, اس کے جلال, اس کے جمال, اس کے کمال کے اعلان کرنے والے کلمات کا کیا حال ہوگا, اور وہ کیا تاثیر پیدا کرتے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اور میں نے اپنے والد ماجد قدر صلی اللہ تعالیٰ سے روز سے حضرت شاہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی, فرماتے تھے کہ قیامت کے اندر جنت کی نعمتوں میں جہاں بے شمار نعمتیں ہوں گی وہاں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ حقائق منکشف ہوں گے، حقائق اشیاء منکشف ہوں گی، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ میں کیا کی کیا کیا حقائق تھے اور کیا اس کے اندر کیا اسرار پوشیدہ تھے اور الحمدللہ میں کیا اسرار پوشیدہ تھے. تو حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ان کلمات میں کیا ہے، لیکن ہم تو ایک نادان ان پڑھ مخلوق ہونے کے لحاظ سے ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کلمات رحمان کو محبوب ہیں اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے، لہذا اس کو پڑھنا اور اس کو اپنا معمول زندگی میں داخل کرنا یہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث خیر و برکت ہے. حدیث میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. تو اس لیے اس کو اپنے معمول میں داخل کرنا چاہیے. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رو فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ باری تعالیٰ کی صفت جمال و کمال کا مظہر ہے، اور سبحان اللہ العظیم باری تعالیٰ کی صفت جلال کا مظہر ہے، اور صفات جمال و کمال کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور صفات جلال کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب محبت اور خوف دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو اسی کا نام خشیت ہے، اور یہی خشیت سارے علم کا حاصل ہے. انما یشاء اللہ من عباده العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.